مجموعی کا
سعد آباد کمپلیکس تہران کے البرز پہاڑی سلسلے کے دامن میں شہر کے انتہائی خوبصورت علاقے میں 110 ہیکٹر سے زائد وسیع عریض علاقے پر محیط ہے۔ تہران کا یہ علاقہ جو بہت پرفضا علاقہ ہے اور تہران کے شمال میں واقع ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے 400 سال سے یہاں آبادی پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران میں صفوی سلسلے بادشاہت کے بانیوں کے اجداد تہران کے مضافاتی علاقے رہ شہر میں حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی زیارت کے لیے تہران آئے تو انہوں نے سعد آباد علاقے میں ہی اپنے خیمے لگائے۔ بنابراین سعد آباد کے علاقے کے قیام میں سب سے پہلا رول صفوی دور حکومت کے افراد کا ہے، اس کے بعد صفوی حکمران بھی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے یہاں آنے لگے اور انہوں نے اس علاقے میں اپنے محل بھی بنوا لیے تھے۔ اسی لیے سعد آباد کے علاقے میں جو پہلے رہائشی مکانات یہاں بنائے گئے یا محل بنائے گئے تھے وہ صفوی دور حکومت کے تھے۔ وقت گزرنے اور حکومتوں کی تبدیلیوں کے بعد سر انجام قاجاریہ سلسلے بادشاہت نے تہران کو اپنا دارالحکومت بنا لیا اور پھر سعد آباد کو اور زیادہ وسعت مل گئی۔ قاجاریہ دور حکومت کے اختتام پر جو اس سلسلے حکومت کا سب سے اہم شاہی محل تھا اس کا نام احمد شاہی تھا۔ یہ محل جو دو منزلہ عمارت ہے آج بھی اس دور کی یادگار ہے جسے قاجاری دور حکومت میں خاص اہتمام اور معماری کے فنون کا زبردست استعمال کر کے تیار کیا گیا تھا۔ یہ بھی ان محلوں کی ہی طرح ہے جس نے سلاطین وقت کے دیگر تمام محلوں کی طرح اپنے مالک سے وفا نہیں کی اور احمد شاہ کو رضا خان نے بغاوت کر کے ہمیشہ کے لیے جبری جلا وطن کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رضا خان کے دل میں قاجاری سلسلے بادشاہت اس کے آخری بادشاہ احمد شاہ سے سخت کین و دشمنی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ احمد شاہ کے محل کے پاس ہی اور سعد آباد کے سب سے بلند علاقے پر ایک اور محل تیار کیا جائے۔ چنانچہ یہ محل قاجاری محل سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا۔ جب یہ محل بن کر تیار ہو گیا تو رضا خان کے دل میں قاجاری سلسلے بادشاہت کے تئیں جو نفرت اور بغض پایا جا رہا تھا اس کے بعد کچھ ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس محل کا نام سبز محل رکھا گیا کیونکہ اس محل کو ایران کے صوبہ زنجان کے خمسہ علاقے میں زیر زمین کانوں سے نکالے جانے والے سبز پتھروں سے تیار کیا گیا تھا، اسی لیے اسے پتھروں والا محل یا کاخ سنگی بھی کہا جاتا ہے۔ اس محل کی تیاری میں 1922 سے 1928 تک کا عرصہ لگا۔ یہ محل بھی دو منزلہ تعمیر کیا گیا۔ پہلے طبقے کو پہلوی اول کے دفتر کے طور پر انتخاب کیا گیا اور اسی محل کے اندر سے ہی ایک ڈکٹیٹر انگریزوں کی پشت پناہی کی بدولت ملک پر حکمرانی کرتا تھا۔ یہ محل 1230 میٹر مربع گوڑ ہے۔ اس محل کی تعمیر میں یورپی اور ایرانی فن معماری کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ سعد آباد کمپلیکس قاجاریہ دور حکومت میں اتنا بڑا نہیں تھا لیکن پہلوی دور حکومت میں اس کو کافی وسیع و عریض کر دیا گیا اور پہلوی اول کے گھر والوں کا مسکن قرار پایا۔ اس علاقے کے بہت سے لوگ اور گھروں اور زمینوں کے مالکان نے جن میں ابراہیم علی خان بھی شامل تھے مجبوراً اپنی زمینیں جو سعد آباد کمپلیکس کے اطراف میں تھیں مفت ہی رضا خان کو دے دیں تاکہ وہ اس کے شر سے بچ جائیں۔ جناب محمد رضا مرادی اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے شاہی دربار میں ملازم تھے اور اب وہ سعد آباد کمپلیکس کے میوزیم کے شعبے میں ملازمت کر رہے ہیں۔ 1978 میں مرادی کو نیاوران محل میں سلطنتی ظروف اور برتنوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میں یہاں پر کام کرتا تھا، آج بھی ایسے شواہد ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رضا شاہ حکومت میں تھا کچھ لوگوں سے ان کی زمینیں تقریباً مفت خرید لیتا اور وہ بھی بیچنے پر مجبور ہوتے۔ آج بھی اس طرح کے ثبوت موجود ہیں کہ رضا شاہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، اس کے آج بھی ثبوت موجود ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اسی موضوع کو تھوڑا اور پھیلائیں تو معلوم ہوگا کہ سعد آباد کمپلیکس 110 ہیکٹر اراضی پر محیط نہیں تھا پہلے صرف ایک محل تھا، شاید چند ہیکٹر اراضی پر بنا ہوا تھا، اس کے اطراف میں چھوٹے بڑے باغات تھے۔ خواجہ اس سلسلے بادشاہت کا حکمراں احمد شاہی اسی محل میں رہا کرتا تھا، اس کے بعد رضا شاہ نے بھی اسی علاقے میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اس سبز محل کو اسی کے دور میں بنایا اور تیار کیا گیا تاکہ رضا شاہ وہاں رہائش پذیر ہو۔ اس کے بعد رضا شاہ کے محل کے اطراف کے جتنے بھی لوگوں کے مکانات اور باغات تھے آہستہ آہستہ شاہی محل میں ضم کر لیا گیا، اور اس طرح 110 ہیکٹر اراضی پر محیط یہ سعد آباد کمپلیکس تیار ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ رضا خان کے اتوار دیہاتیوں والے اور عامیانے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ غازی مردوں اور تہران میں متعین یورپی حکومتوں کے نمائندوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کی وجہ سے اپنے اندر فیشن پرستی اور جمالیات کے ساتھ ساتھ دولت و ثروت سے محبت کا جذبہ بہت زیادہ پروان چڑھا ہے۔ وہ مال و دولت جمع کرنے کا بہت زیادہ دل دادہ تھا، وہ دنیا کے گوش و کنار سے جواہرات و نوادرات کو جمع کر کے لاتا، اور اس کے علاوہ وہ اپنی آمرانہ سرشت کی بدولت ایران کے اندر بھی لوگوں کے پاس موجود نوادرات کو زبردستی ان سے لے لیتا، اور یوں اس نے اپنی جائیداد میں بے تحاشا اضافہ کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ اعلی حضرت کو اگر کہیں کی زمین جائیداد یا کوئی چیز پسند آ جاتی تو کسی کی بھی ہو اسے لے کر ہی چھوڑتا، اور اس کا مالک اس بات کا پابند تھا کہ بے چون و چرا اپنی قیمتی سے قیمتی اشیاء شاہ کے حوالے کر دے تاکہ اس کی جان بخش دی جائے۔ یہ نوادرات اور انمول اشیاء اس کے دور میں اس کے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کی جاتی اور پھر ان کے مالکان سے چھین لی جاتی یا پھر بہت ہی معمولی قیمت پر ان سے خرید لی جاتی۔ بڑھاپے کے دور میں بھی نوادرات اور قیمتی اور انمول اشیاء کی جمعآوری میں اس کی دلچسپی اس بات کی علامت تھی کہ اس نے مال و دولت طاقت کے بل پر ہی حاصل کیا تھا۔ جی ہاں، طاقت کے ہی بل پر۔ ایسی ناجائز دولت جس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ آیا یہ ہمیشہ اس کے غاصب ہاتھوں میں رہ بھی پائے گی یا نہیں۔ ستمبر 1941 میں جب پہلوی ڈکٹیٹر اقتدار سے ہٹنے پر مجبور ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے کچھ معتمد افراد کو رات کے آخری پہر کے سناٹے میں تہران سے نکلتے وقت اس کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ وہ ان نوادرات اور جواہرات کو جو اس نے اپنی 20 سالہ حکومت کے دوران مختلف طریقوں سے حاصل کیے تھے پے کر کے اس کے ساتھ کر دیں، اور یوں مختلف ڈبوں میں بند کیے گئے۔ اشرف پہلوی کا پہلا شوہر قوام الملک بھی رات کی اس چوری میں شریک تھا، اور رضا شاہ کے اس حکم پر بار بار تاکید کرتا اور اس وقت موجود لوگوں کو اس کا حکم یاد دلا رہا تھا۔ ان نوادرات اور جواہرات کو جن کی قیمت کا آسانی سے بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اب شاہ کے ہمراہ ملک سے باہر جانا تھا۔ شاہ کے مخصوص خدمت گزار ہیرے و جواہرات، یاقوت و زمرد اور دیگر انمول موتیوں سے بھرے ہوئے کارٹون اور ڈبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر گاڑی میں ڈال رہے تھے، اور اٹیچیاں گاڑیوں میں رکھی جا رہی تھی۔ ان نوادرات اور جواہرات کو ساتھ لے جانے کے لیے اب رضا شاہ بالکل پابرکاب تھا، اس کے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ڈکٹیٹر شاہی محل کے زینوں سے جو بھینی بھینی روشنیوں سے روشن تھے نیچے اتر رہا تھا، اور یوں اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے محل کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ Thank you. اس کے جانے کے بعد جب ملک میں آزادی کی ہوا کے کچھ جھونکے چلے تو پارلیمنٹ کے کچھ نمائندوں نے ایوان کے اندر شاہی جواہرات کے موضوع کی تحقیقات کے جانے کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ معاملہ بس پارلیمنٹ میں اعتراض کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ گیا، اس کے آگے کوئی بات آگے نہ بڑھ سکی۔ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں سے لوٹے گئے یہ جواہرات اور نوادرات کتنے ہیں۔ کارٹون ڈبوں اور اٹیچیوں میں پیک، ان میں سے بہت سے قیمتی نوادرات اور جواہرات تہران سے اصفہان اور پھر بندر عباس کے راستے قافلے میں شامل لوگوں کے دوستوں اور اسی طرح انگریز فوجی افسروں نے چوری کر لیے تھے اور آج تک وہ لاپتہ ہیں۔ اس طرح لوٹے گئے نوادرات اور جواہرات کچھ اس طرح بھی برباد ہو گئے۔ رضا شاہ اپنے گھر والوں اور خدمت گزاروں کے ساتھ ایک بحری جہاز پر سوار ہوا۔ اس بحری جہاز کا انتظام انگریز فوجیوں نے کیا تھا جو وہاں پر لنگر انداز تھا۔ بحری جہاز کے مسافر کئی دنوں تک اس طرح وہ پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنے اور راستے میں کئی بندرگاہوں پر ٹھہرنے اور نتیجے میں تہران سے 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بر اعظم افریقہ کے جنوب میں دور افتادہ جزیرے موریشس کی بندرگاہ پر اترے۔ شاہ اور اس کے کسی بھی ساتھی یا اہل خانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ٹیلیگرام یا خط کے ذریعے تہران سے کوئی رابطہ برقرار کرے۔ احساس خوف، گھبراہٹ اور شرمندگی شاہ کے پورے وجود پر طاری تھی اور اس کے ساتھ گئے لوگوں کو اب افسوسناک زندگی اور حکومت کے عیش و عشرت کا فرق بخوبی محسوس ہونے لگا تھا۔ اس صورتحال میں رضا شاہ، جو اب شاہ نہیں رہ گیا تھا، ہر شخص سے زیادہ اس بات کا احساس کر رہا تھا کہ تخت و تاج سے ہٹائے جانے اور حکومت سے نکال دیے جانے کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے۔ کئی مہینوں بعد امریکی اور برطانوی سفارت خانوں میں محمد رضا کی درخواستوں کے نتیجے میں امریکی اور برطانوی حکام نے جوان شاہ اور اس کی حکومت کے دوسری جنگ عظیم میں فاتح قوتوں کے ساتھ بے پناہ تعاون کرنے کے بہانے رضا شاہ کی میت کو موریشس سے مصر اور پھر وہاں سے تہران منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد محمد رضا شاہ نے دربار کے بعض خواص کی سرزنش سے بچنے اور اپنے باپ کی یاد کو زندہ کرنے کے بہانے حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے حرم کے جنوب میں ایک عمارت تعمیر کروائی جس میں اس میت کو دفن کیا گیا، مگر اس عمارت کو کبھی بھی لوگوں نے احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ جسے مقبرہ رضا شاہ کبیر کہا جاتا تھا، مختلف مناسبتوں سے اس کا بیٹا محمد رضا شاہ یا اس کے درباری اس کو دیکھنے جاتے۔ ایران میں سب کی کامیابی کے بعد اس عمارت کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس نام نہاد مقبرے میں کسی کی میت دفن ہوئی تھی، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ رضا شاہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اب سعد آباد کمپلیکس کا بٹوارہ ہونا تھا۔ پہلوی اول کی چار بیویوں کے اصلی اور فرعی وارث سب کے سب جائیداد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کے درمیان اس بات پر تنازع شدت اختیار کر چکا تھا اور نوبت آپس میں مار پیٹ تک کی بھی آ گئی تھی۔ اس دوران شاہ کا بھائی اس پورے واقعے میں ایک ہوائی سانحے میں مارا گیا۔ اس کا نام علی رضا پہلوی تھا۔ یوں ان میں سے بعض کو اس کمپلیکس میں جسے شاہ کا ترکہ کا عنوان دیا گیا تھا رہنے کی جگہ دے دی گئی اور اس طرح سعد آباد کمپلیکس میں آنے جانے کے لیے 12 الگ الگ دروازے بنائے گئے۔ محمد رضا پہلوی کی دور حکومت کے خاتمے کے وقت سعد آباد کمپلیکس میں مجموعی طور پر 18 بہت ہی شاندار اور عالی شان محل تھے، جس کی معماری میں بہت ہی رقوم خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ مہارتوں کا بھی بے پناہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ سبھی شاہی محل محمد رضا کے گھر والوں کے درمیان نسبت کے اعتبار سے شاہی خاندان کے افراد کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔
یہ سارے بزرگ
شاہ کا بڑا بیٹا ولی عہد کے طور پر دو محلوں پر قابض تھا. ایک محل فراناز اور علی رضا کو ملا تھا اور ایک لیلا اور شاہ کے دوسرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا. شاہ کا سوتیلا بیٹا غلام رضا اور شاہ کی جڑواں بہن اشرف اور اس کے علاوہ بھی خاندان کے کئی دوسرے لوگوں کے پاس الگ الگ عالی شان محل تھے. جبکہ فرا کی ماں فریدہ دیبا کو ایک بڑا محل ملا تھا جس میں دسیوں خدمت گزار اور مصاحبین تھے. وہ اس سے پہلے ایک فلیٹ میں زندگی گزارتی تھی جو تہران کے علاقے میں مندریا میں تھا. ایک دن شاہ نے فرا سے پوچھا کہ وہ اپنی ماں فریدہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہے, جس پر فرا نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارنے والی عورت ہے اور وہ ملنگ و درویش صفت ہے جو اسراف اور فضول خرچی کی مخالف ہے. شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن وہ تو ایک بہت ہی عالی شان محل میں رہتی ہیں اور ہمیشہ میری ماں سے وہ ہر چیز میں مقابلہ کرتی ہیں. حتیٰ آج ہی انہوں نے مجھ سے فوری ملاقات کر کے, اب جبکہ وہ شاہ بانو ہے یعنی دربار کی سب سے بڑی خاتون ہے, تو کم از کم اسے خواچاری روایت کے مطابق دربار میں کوئی بڑا عنوان دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس کا نام بھی ادب اور احترام سے لیا جائے. ان کی یہ باتیں ان باتوں سے تو متضاد ہیں جو تم نے بیان کی ہیں. فرا نے جواب دیا کہ آخر وہ بھی تو اسی شاہی گھرانے میں ہی زندگی بسر کر رہی ہیں اور وہ میری ماں بھی ہیں, تو کیا حرج ہے. جب میں نے یہاں دستاویزات پر نگاہ ڈالی تو جن لوگوں نے سب سے زیادہ فرمائشیں کی تھیں ان میں فریدہ دیبا تھی, جس کے لیے اس کا محل ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا اور وہ اپنے احاطے اور باؤنڈری کے اندر کی خوبصورتی اور سہولیات کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ خطوط لکھا کرتی تھی. یعنی ایک چھوٹی سی بات, مثال کے طور پر سوئمنگ پول کے پانی کے نکلنے اور اس کے سرکولیشن سسٹم کے لیے اس نے کم از کم 10 خطوط لکھے تھے. سوئمنگ پول کے پانی کے اخراج کے بارے میں فریدہ نے ایک ہی تاریخ میں سارے خط نہیں لکھے ہیں. مثال کے طور پر ایک خط آج لکھا ہے تو دوسرا کئی مہینے پہلے یا بعد کا ہے اور تیسرا ایک سال کے فرق کے ساتھ کا ہے. اسداللہ عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اعلی حضرت کے لیے ایک سب سے بڑا کام اور مشغلہ شاہی خاندان کے درمیان چلنے والی اس رسہ کشی اور مقابلے کو سلجھانا تھا. جی ہاں, دلچسپ بات یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی کمپلیکس میں الگ الگ محلوں میں ہی صحیح زندگی گزارتے تھے, لیکن ان کے آتے مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ تھے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی الگ الگ تھی. سب کے مالی اور باغبان, سرائے دار, خدمت گزار, نوکر چاکر, سب کو صرف انہی آتوں میں جانے کی اجازت تھی جہاں تک ان کے لیے معین کیا گیا تھا. انہیں کسی دوسرے آتے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی مگر یہ کہ ان کے لیے کوئی مخصوص کارڈ جاری کیا گیا ہو, جیسے کسی خاص آدمی کے لیے جاری کیے جاتے ہیں. اس صورت ممکن تھا کوئی کسی دوسرے محل کے آتے میں داخل ہی نہ ہو. لان اور باؤنڈری کے بارے میں آج کہتے چلیں کہ جہاں ان لوگوں کے لیے محل کے اندر کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن بہت ہی اہمیت رکھتی تھی, وہیں وہ لان اور باؤنڈری اور احاطے پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. یہ لوگ اپنے محلوں اور لان اور باؤنڈری کے لیے جو پھول لگاتے یا پیڑ پودے لگاتے ان کے بیج ہالینڈ سے منگاتے, اور اس سلسلے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کافی مقابلہ رہتا. اسی طرح سوئمنگ پول آبنما اور محل کی دیواروں پر جو مجسمے ایک کی دیواروں پر تھے, ویسے ہی یا اس سے بھی بہتر دوسرا شخص اپنے محل کے لیے سجاتا اور بناتا, یہی سب کچھ کرنا چاہتا. محمد رضا شاہ کی ماں کا نام تاج الملک تھا. اس کے پاس بھی ایک بہت ہی عالی شان محل تھا کہ کسی کو بھی اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ بھی بہت زیادہ فضول خرچ تھی. مزید 4 محل جس کے بارے میں کسی کا دعویٰ نہیں تھا وہ مکمل طور پر محمد رضا شاہ کے اختیار میں تھا, جن میں سب سے اہم سبز محل تھا. یہی وہ محل تھا جہاں شاہ اور اس کی معشوقہ کی خفیہ اور چوری چھپے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ شاہ کے سبھی بھائی بہنوں کے پاس ایک ایک محل تھا, جن میں سب کے لیے دسیوں خدمت گزار اور طرح طرح کے نوکر و ملازم اور نگہبان ہر وقت ایک پیر سے کھڑے رہتے. بات یہ ان محلوں سے جو دستاویزات دستیاب ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ایک اور بات جو معلوم ہوئی ہے کہ ان محلوں میں طرح طرح کے حیوانات بھی پلے ہوئے تھے، اور ولی عہد کے محل میں تو ایسے ایسے حیوانات تھے جن کی پرورش کی خود ولی عہد کو کافی فکر رہتی اور آرڈر کرتا، اور اس کا وہ بہت ہی شوقین تھا۔ اس محل میں مختلف نسل کے کتے، بندر، زرافہ اور مور کے علاوہ بھی بہت سے حیوانات اور پرندے پلے ہوئے تھے، اور ان کی نگہداشت پر بڑی خطیر رقم خرچ ہوتی۔ اس کام کے لیے ایک الگ احاطہ یا باؤنڈری بنائی گئی تھی، اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے پورا ایک عملہ ہوا کرتا تھا، اور ان جانوروں اور حیوانات کے کھانے کا انتظام بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا جاتا تھا۔ ان محلوں کے اس عظیم کمپلیکس کا سارا انتظام اور اخراجات اور اس کے بجٹ کی فراہمی کی ذمہ داری وزارت دربار پر تھی، جس کا وزیر شاہ براہ راست خود مقرر کرتا تھا۔ وزیر دربار کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دربار کا جو بجٹ ہوتا اس کی کوئی معین رقم نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں علم ہوتا۔ سعادت آباد کے اصلی محل کا نام سفید محل یا کاخ سفید تھا، جہاں شاہ اور اس کی بیوی گرمیوں کے دن گزارتے تھے۔ اس عالیشان اور بڑے محل کی تعمیر کا کام 1931 میں شاہ کے حکم پر شروع ہوا، اور 1936 میں اس کا کام مکمل ہوا، جبکہ اس کے 3 برسوں بعد اس کا افتتاح ہوا۔ سفید محل کی تعمیر اور معماری جرمنی کے شاہی محل سے متاثر تھی، جس میں محل کے چاروں جانب 4 ستون ہیں، جبکہ دیواروں کے اطراف میں روشن دان بھی بنائے گئے ہیں جن سے روشنیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دیواروں کے چاروں طرف شاہنامہ کی جنگوں کے قصے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ انیس سو 1966 سے 1970 کے برسوں میں فرانسیسی ڈیزائنروں نے فرح کے کہنے پر محل کی آرائش کا کام دوبارہ شروع کیا، اور شاہ پر قاتلانہ حملے کے واقع بعد اس کی تمام کھڑکیوں کو بلٹ پروف کر دیا گیا۔ محل میں الگ الگ طرح کے 54 ہال اور کمرے تھے، جن میں سرکاری اور غیر سرکاری پروٹوکول کے لیے 10 بہت ہی وسیع عریض ہال تھے۔ اس انتہائی عالیشان محل میں جو یورپی جمالیات کا انعدار تھا، فرح اور شاہ کے لیے زندگی کے دن بسر کرنا بہت ہی خوشگوار تھا۔ فرانسیسی اور اشرافی طرز کے فن معماری سے تیار شدہ محل کی یہ آرائش فرانسیسی معماروں کے ذریعے انجام پائی تھی، اور دربار نے بھی اس کے لیے دل کھول کر خطیر رقم خرچ کی تھی۔ فرانس کے کارخانے سور کے، جس کے پہلوی خاندان کے افراد کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات تھے، سبز و طلائی رنگ کے گلدان جن کی ڈیزائنوں کو نیپولین بوناپارٹ کی ڈیزائن کے نام دیا جاتا تھا، اور جس طرح کے آرٹ اور نقش و نگار بوناپارٹ کے دربار میں ہوا کرتے تھے، اس طرح کے گلدان بنا کر یہاں بھیجتے تھے۔ دوسری طرف جرمنی کا کارخانہ روزنٹال بھی مسلسل ایران کے شاہی دربار میں آرڈر وصول کرتا، اور شاہی دربار کے کرسٹل کے جام و دیگر ظروف تیار کرتا۔ اس کے علاوہ فرانس کے اور کئی کارخانے بھی اس کام میں مصروف تھے، اور اس کے لیے وہ آرڈر بھی وصولتا تھا۔ ان برتنوں کے آرڈر دینے سے پہلے ان کارخانوں کے نمائندے آتے، اور وہ اپنے ساتھ کیٹلاگ لاتے، اور پھر سیمپل دربار کے افراد کے سامنے پیش کیے جاتے۔ جو ماڈل یا ڈیزائن پسند کی جاتی، جن میں ڈنر سیٹ اور اس کے لوازمات میں جملہ کانٹے، چمچے، پلیٹیں، غرض پذیرائی کے تمام لازمات ہوتے، ان کا آرڈر دیا جاتا۔ البتہ یہ سب کچھ وزارت خارجہ کو دیا جاتا، اور پھر وزارت خارجہ یہ سارے سیمپل شاہی خاندان کے افراد کی خدمت پیش کرتی۔ ان پر کئی بار مذاکرات انجام پاتے، خود شاہ اور ملکہ کے درمیان بھی اس موضوع پر مذاکرات ہوتے، پھر یہ لوگ ان کی خریداری کا فیصلہ کرتے، جس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنے برتن خریدے جانے، کون کون سے خریدے جانے، چھوٹا سیٹ ہوگا یا بڑا سیٹ ہوگا۔ چھوٹا سیٹ 6 افراد کے لیے ہوتا تھا، اور بڑا سیٹ 25 لوگوں کے لیے ہوتا۔ البتہ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے ایک آدمی کے لیے کم از کم 25 پیسز ہوتی، یعنی اگر کوئی ایک شخص محل میں دوپہر یا رات کے کھانے کے لیے آتا تو اس کے سامنے برتنوں کی 25 پیسز ہوتی جن میں کانٹا، چھری، چمچ، پلیٹ، نمکدان، گلاس جو انواع اقسام کے ہوتے، یہ تمام ظروف صرف ایک آدمی کے لیے ہوتے اور یہ تمام ظروف زربفت کے ایک پارچے میں ہوتے اور پلیٹوں کے نیچے آنے والے ہر مہمان کا نام بھی کندہ ہوتا۔ یعنی آپ حساب کریں کہ 200 مہمانوں کے لیے اگر سب برتن کو جمع کیا جائیں تو ان کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ شاہ اور فرا ان برتنوں میں کھانے اور پینے کو اپنے اور شاہی حکومت کے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ ہر دعوت میں بڑی تعداد میں شیشے اور کرسٹل کے برتن، خاص طور پر گلاس جو تر ہوا کرتے اور جن کے شیشے بہت ہی لطیف اور نازک ہوتے، ٹوٹ جایا کرتے تھے اور ہم ان سب کا حساب کرتے اور پھر ان کو چور چور کر دیتے تاکہ ان گلاسوں پر شاہی حکومت کے آرم اور تاج کو مٹا دیں اور چور چور کر کے انہیں ایک مخصوص جگہ لے جا کر انہی باغات کے گوشے میں زمین کے نیچے دبا دیتے تاکہ کوئی انہیں نکال نہ سکے انہی باغات کے کسی گوشے میں۔ یہ حال سعد آباد کمپلیکس کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت اور سجا ہوا حال ہے، جس میں محمد رضا نے 37 سال تک مسلسل لوگوں کو دعوت دی اور ان کی میزبانی کی۔ اس طرح کی خرچیلی دعوتیں جن میں کتنا خرچ ہوتا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، شاہی دربار کے ذریعے کی جاتی۔ ہر دعوت میں بے حساب خرچ ہوتا تھا اور اتنی فضول خرچی اور اسراف ہوتا تھا کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا۔ جس وقت دعوت ہوتی تو مہمانوں کے لیے بہت زیادہ کھانا اور انواع اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے، اور چونکہ جن لوگوں کو مدعو کیا جاتا ان کی تعداد بھی خاصی ہوتی تو ان کی پذیرائی کے لیے حکام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہوتی۔ اسی لیے حکام اور سرکاری ملازمین جو مہمانوں کی پذیرائی کے لیے مامور ہوتے وہ سب بھی یہیں کھانا کھاتے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، حتیٰ بعض تو صبح کا ناشتہ بھی یہیں کرتے اور رات بھی یہیں گزارتے۔ نتیجے میں بہت زیادہ اور بے تاشا خرچ ہوتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ شاہ حسین ایران آتا، وہ تو اس طرح ایران آتا ہو جاتا کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں اس کے آنے جانے کی اطلاع بھی نہیں ہوتی تھی، بہت ہی آسانی کے ساتھ صبح میں آتا اور دوپہر بعد چلا جاتا۔ یا اسی طرح مصری صد انور سادات، وہ بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ مجھے یاد ہے کہ وہ صرف 3 گھنٹوں کے لیے ایران آتا اور دوپہر کا کھانا کھا کر چلا جاتا، اور اگر ان لوگوں کے ٹھہرنے کا پروگرام ہوتا تو انہیں سبز محل میں ٹھہرایا جاتا۔ اردن کے شاہ حسین کو ایک بار اس کی ملکہ عالیہ کے ساتھ دعوت دی گئی۔ شاہ حسین کی ملکہ عالیہ بعد میں ایک ہوائی سانحے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ جب ملکہ عالیہ کو ایران آنے کی دعوت دی گئی تو وہ تنہا آئی تھی، شاہ حسین اس کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ہم لوگوں نے دیبا محل میں اس کی پذیرائی کی، میرے خیال میں وہ 10 دنوں تک ایران میں ٹھہری تھی۔ انور سادات بھی جب ایران آتا تو بہت زیادہ نہیں ٹھہرتا، یہی دونوں ایران کا زیادہ دورہ کرتے تھے۔ حتیٰ مجھے یاد ہے کہ نوشہر میں بھی یہ لوگ مہمان تھے۔ پہلی فروردین یعنی عید نوروز کے موقع پر شاہ کو کش جانا تھا تو ہم لوگ بھی مجبور تھے کہ اپنا سارا سامان اٹھائیں اور ایک ہفتہ پہلے سے ہی کش کے لیے روانہ ہو جائیں۔ کھانے پینے کی ظروف لے جانے کی ذمہ داری میری تھی، ہم وہاں مہمانوں کی پذیرائی کی تیاری کر رہے تھے اور جو سارے مہمان تھے وہ آتے جا رہے تھے، وہ بڑی تعداد میں آ رہے تھے اور غیر ملکی مہمان بھی وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ '79 کے ابتدائی ایام پہلے بھی قصر نشینوں کے خلاف عوام کے احتجاج اور اعتراضات کے اپنے عروج پر پہنچنے کے ایام تھے اور سر انجام 11 فروری 1979 کو ایران کی تاریخ میں قصر نشینی کے خاتمے کا دن تھا۔